الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ذوالقعدہ جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے، ذوالحجہ کے شروع ہوتے ہی دو اہم عبادتیں ہیں، ایک عبادت تو پورے عالم میں عام ہے اور ایک عبادت وہ حرمین شریف حرم شریف کے لیے خاص ہے۔ قربانی کی عبادت ہوگی کہ جو پورے عالم میں تمام مسلمان اللہ تعالی کے حکم پر خون بہانے کا، جانوروں کے خون بہانے کا عمل کریں گے کہ اس زمانے میں اس سے بڑھ کر اللہ تعالی کے قرب کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اور دوسرا عمل وہ حج کا عمل ہے کہ سارے عالم کے عشاق گروہ در گروہ آہستہ آہستہ حرمین شریفین کی طرف جا رہے ہیں، کوئی سیدھا جدہ کے راستے سے مکہ شریف میں داخل ہو رہا ہے، کوئی بدریہ مدینہ شریف نبی اکرم سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دے کر اور وہاں آنسو بہا کر پھر حج کے لیے روادوا۔ سبحان اللہ، گویا کہ دل کے تار چھڑنے والے ایام ہیں کہ دل لگا ہوتا ہے کہ بھاجی مدینہ شریف میں ہیں، اب کہاں پر ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مری کا شعر ہے، رنگ لائیں گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں۔ یہ غالباً 1973 میں حضرت والا نے مری میں یہ شعر فرمایا تھا کہ رنگ لائیں گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ ہم چونکہ ہندوستان والے، پاکستان بر صغیر والے، یہ حضرات پہلے جدہ جاتے ہیں، تو حضرت کے زمانے میں بھی پہلے جدہ جایا کرتے تھے اور جدہ اس کے آکے پھر مکہ شریف، اس کے بعد عمرے یا حج کے افعال سے فارغ ہو کر پھر مدینہ شریف کو جانا ہوتا تھا۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی یہ خواہش تھی کہ کوئی آج کچھ ایسا ہو جائے کہ پہلے مدینہ شریف حاضری دے، یہ حضرت کے زمانے میں۔ تو جب یہاں سے فلائٹوں کا سلسلہ شروع ہوا مدینہ شریف کا، تو کتنا کہ حضرت کی خواہش تھی، تو آج حاجی اور معتمر زائر حرم، زائران حرم وہ سیدھا مدینہ شریف جانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت کا ذوق تھا. حضرت تو چونکہ اولاد میں سے بھی ہیں تو اولاد کی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے باپ سے محبت، اپنے نانا سے محبت، تو کیا کہنا. تو حضرت کا یہ ذوق تھا. اور تو آج حاجیوں کے لیے کتنی نعمت ہے کہ وہ سیدھا پہلے مدینہ شریف حاضری دے سکتے. اس لیے فرمایا کہ جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہہ کے صلی علی جھوم جائیں، جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہہ کے صلی علی جھوم جائیں. اور آگے کیسا جو عاشقوں کا ذوق ہے اس کو بیان کیا. اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چپکے چپکے یہ مانگے دعائیں. پہلے جتنے حاجی تھے وہ جائے کرتے تھے تو سب سے مل ملا کر معافی تلافی کر کے کہ بھائی اب شاید ہی واپس آنا ہو، اور تمنا ہوتی تھی کہ اس سفر میں موت اور اس مبارک سفر کے اور مدینہ شریف کی موت مقدر مل جائے اور مقدر بن جائے، تو وہ اس میں اس کی تمنا کے اندر وہ سب سے مل کے جاتے تھے، قرضے ورضے اور اپنی سب چیزیں حوالے کر کے اور اپنے سارے معاملات کے. اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چپکے چپکے یہ مانگے دعائیں. سبحان اللہ، جب حضوری کا عالم عطا ہو، جب حضوری کا عالم عطا ہو، ان کو افسانہ غم سنائے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت اقدس میں پہنچے تو ان کو اپنی جو غم کے افسانے ہیں، آپ کی محبت کے جو افسانے ہیں، آپ کی جدائی کے جو افسانے ہیں، وہ چپکے چپکے آپ سے باتیں کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بہرحال یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے میرے شیخ رحمت اللہ. پھر اس کے بعد جب حاجی مکہ شریف کو آتا ہے، اب مکہ شریف میں آ کر بس حاجی کو فکر ہوتی ہے کہ کیسے جلدی سے مسجد میں داخل ہوں، کہ اس مسجد کا نام مسجد الحرام ہے. اس مسجد میں داخل ہوں، اور مسجد میں داخل ہوتا ہے، چونکہ علماء نے فرمایا، یہ بات لکھی ہے کہ کعبہ شریف پر جو پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. اس لیے حاجی اپنی نگاہوں کو محدود کرتا ہے. میرے شیخ اور مرشد شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت جب جاتے تھے اپنی نگاہ نیچی رکھتے تھے، پھر اندازہ ہوتا تھا. اس زمانے میں تو ایسی آج کل والی تعمیر بھی نہیں تھی. حضرت کے زمانے میں جب حضرت کے ساتھ میری حاضری ہوئی تو ایسی تعمیر بھی نہیں تھی کہ اس میں یہ ہوتا تھا تھوڑی دیر میں کعبہ شریف نظر آنے لگتا تھا. آج کل تو کافی دیر اندر مسجد میں چلتے رہو تو کافی دیر میں نظر آتا ہے. بہرحال حضرت اپنی نگاہوں کو بہت محتاط نیچے کر کے پھر ایسی جگہ کہ جہاں سے کعبہ شریف پورا واضح نظر آئے، پھر نگاہ اٹھاتے تھے اور آنکھوں میں آنسو جاری اور بس دعاؤں کا اہتمام. اس لیے دعا بھی لکھی ہے کہ جب کعبہ شریف پر نظر پڑے تو دعا پڑھو، اللہم زد بیتک ہذا، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکتا فحینا ربنا بالسلام. کہ اللہ آپ بھی سلامت ہیں، آپ سلام ہیں، یعنی خود سلامت ہیں اور اپنے اولیاء کو سلامت رکھتے ہیں، اور سلامتی کی درخواست آپ ہی سے ہے، تو ہمیں بھی زندہ رکھیے سلامتی کے ساتھ. اور اللہم زد بیتک ہذا تعظیما و تشریفا و تکریما و محابتا، کہ اللہ اپنے اس گھر کی عظمت کو اور بڑھائیے، اس میں اور زیادتی کیجیے، اس کی تشریف شرف میں، اس کے کرم میں اور اس کی عظمت میں، اس کی ہیبت میں اور اضافہ کیجیے. اور وزد من حجہ اویعتمرہ، اور جو اس کا حج کرے اور اس کا عمرہ کرے، یعنی اس غرض سے حاصل ہو، حاضر ہو، تو تو وزد من حجہ اوی اعتمرہ تعظیمن و تکریمن و تشریفن و برن، کہ اس کی عظمت میں اور اس کی کرم میں اور اس شخص کے شرف میں اور اس کی نیکیوں میں اور زیادتی کیجئے. یہ دعا لکھی ہے سبحان اللہ. اس کے بعد دعا مانگتا رہے، زبان سے مانگے یا آنکھوں سے مانگے سبحان اللہ. کیونکہ دعا مانگنے کے تین طریقہ ہیں، پہلے زبان سے شروع کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ دل بھی شامل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آنکھیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. آنکھیں شامل ہو جاتی ہیں، اب زبان بند ہو جاتی ہے. ہے زبان خاموش، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا کتنا پیارا شعر ہے، ہے زبان خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں، ہے زبان خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں، اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھیے. کیسی عشق کی بے زبانی ہے کہ زبان گنگ ہو گئی، اب آنکھوں سے مانگ رہا ہے، اپنے آنسو سے اللہ تعالی سے مانگ رہا ہے سبحان اللہ. یہ حال ہوتا ہے میرے پیارے دوست. اور پھر دیر تک حاجی دعا مانگتا ہے، پھر جب طواف کے لیے چلتا ہے سبحان اللہ. حضرت کا کتنا پیارا شعر ہے، میری قسمت کہاں یہ طواف حرم، جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم. اللہ اکبر. میری قسمت کہاں یہ طواف حرم، جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم. اب آپ سوچیں جس شخص کو اتنا استحضار ہو کہ میں اس سرزمین پر قدم رکھ رہا ہوں کہ جس میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم چلے تھے، تو اس کے طواف کا کیا مزہ ہوگا. اور پھر تمام انبیاء علیہ السلام، پھر صحابہ، اولیاء اللہ، محدثین، فقہا، علماء، صلحاء، مسلمان، کتنے وہ زمین پر طواف کر رہے ہیں سبحان اللہ. لیکن میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے جو شیخ تھے، حضرت مولانا شہاب الاول حق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ، تو ان کے ایک نواسے ہیں، انہوں نے حضرت کو بتایا کہ میں نے خود سنا کہ میرے نانا یعنی حضرت مولانا شہاب الاول حق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ پورے طواف میں یہی شعر پڑھتے رہے. سات چکر کے طواف میں ایک یہی شعر پڑھتے رہے کہ میری قسمت کہاں یہ طواف حرم، جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم. سبحان اللہ، کیسی قسمت کی بات ہے اس کے لیے جس کو اللہ تعالی وہ سرزمین چکر لگانے کے لیے وہ طواف کی جگہ عطا فرما دے. اور یہ استحضار ہو. لہذا گزشتہ جمعہ بھی یہ عرض کیا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، تو آدم علیہ السلام نے جو دعا مانگی زمین پر اتارے جانے کے بعد، آدم علیہ السلام نے طواف کیا، سات چکر لگائے. یہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ان اول بیت وضع للناس، کہ یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا. لہذا مفسرین نے مختلف اقوال لکھے. بعضوں کا کہنا ہے کہ پوری زمین پر جو سب سے پہلے تعمیر ہوئی وہ کعبہ شریف کی ہوئی، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی. ایک معنی تو یہ بیان کی، اور دوسرے معنی یہ بیان کی کہ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کے لیے جو سب سے پہلے جگہ تعمیری وہ بیت اللہ تھا، معبد یعنی عبادت کی جگہ، عبادت خانہ جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں، کہ عبادت خانہ عبادت کے لیے جو لوگوں کے لیے وہ یہی پورے عالم کے اندر یہی اللہ تعالی نے بنایا. اس لیے بعضوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، بعضوں نے کہا نہیں پہلے سے تعمیر شدہ تھا آدم. بہرحال آدم علیہ السلام نے اس کا طواف کیا، सोचे हमारे बाबा आदम अलैहि सलाम उस जमाने में तवाफ किया, और तवाफ करने के बाद जिस जगह बाद में मकाम इब्राहिम बना वहां पर आपने दो रकात पढ़ी जो आज तक पढ़ी जाती है, कि तवाफ के बाद दो गाना दो रकात वो पढ़ी जाती है तवाफ के। और अगर उसको कोई भूल जाए तो बाद में भी पढ़ सकता है, ज्यादा उलमा फरमाते अपने घर में भी आके पढ़ सकता है, कि वहां भूल गया कराची आ गया नेहारी खाते खाते याद आया कि ओहो मेरी दो रकात रह गई, तो फिर पढ़ ले, ये उसके लिए खास है। तो बहरहाल आदम अलैहि सलाम चूंकि जन्नत से भेजे गए थे जमीन पर उतारे गए, तो तवाफ करने के बाद आपने दो रकात पढ़ के जो दुआ मांगी सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नका तालमु सरीरती व अलानियती, कि अल्लाह आप मेरे बातिन को भी जानते हैं और मेरे जाहिर को भी जानते हैं, यानी हमारा बातिन भी अल्लाह ताला खूब जानता है और हमारे जाहिर को भी जानते हैं। फअकबलु मादिरती, और आप ही हैं जो कि हमारे उज्र को कबूल करते हैं। वतालमु हाजती, और हमारी हाजतों से बाखबर है, सुभान अल्लाह हमारी जितनी हाजतें हैं उनको खूब जानने वाले हैं। फआतिनी सूली, कि बस ए अल्लाह मेरी मांग को पूरा कर दे, जो हमसे सवाल कर रहे हैं जो हमारी जरूरत है उनको पूरा कर दीजिए। और वतालमु माफी नफसी फगफिर ली ज़ुनूबी, और मेरे जो बातिन में है मेरे जो नफ्स में है आप उसको भी खूब जानते हैं, तो बस मेरे गुनाहों को बख्श दीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमाना युबाशिरु कल्बी, ए अल्लाह मैं आपसे उस ईमान का सवाल करता हूं जो मेरे दिल में पैवस्त हो जाए रच जाए बस जाए, ऐसा ईमान जो मेरे दिल में रच बस गाए। और वाकई वह यकीनन सादिका, सच्चा यकीन कामिल यकीन, यानी कामिल यकीन सच्चा कामिल यकीन, हत्ता आलमु अन्नहु लन युसीबनी इल्ला मा कतबतली, यहां तक के मुझे ऐसा इल्म जो कि तूने जो चीज कोई मुझे मुसीबत नहीं पहुंच सकती लेकिन जो आपने लिख दी है मेरे लिए, और वर रिजा बिमा कसम तली, और मुझे अपनी रिजा अता फरमा दी है जो आपने मेरे लिए तकसीम रखी जो मेरी किस्मत में रखा उस पर मुझे राजी कर दीजिए, सुभान अल्लाह ये भी कितनी बड़ी चीज है। लिहाजा आगे फरमाते हैं कि जब आदम अलैहि सलाम दुआ कर चुके तो अल्लाह ताला ने वही भेजी कि हमने तुम्हारे गुनाह बख्श दिया, और तुम्हारी औलाद में से जो कोई हमारे यहां आकर तुम्हारी इस दुआ को पढ़ेगा उसके गुनाह भी बख्श देंगे, सुभान अल्लाह। तो हाजी को कितना मौके से इस फायदा उठाना चाहिए कि ये दुआ पढ़े, छोटी सी दुआ है लिख कर ले जाए जेब में रख ली अपने बैग में रख ली, बल्कि किताब हर किताब में तो नहीं लिखी होती है ये दुआ, लेकिन इस दुआ को लिख ले और उसके बाद तवाफ करने के बाद ये दुआ पढ़े कि अल्लाह ताला ने हमारे बाबा की बरकत से पूरी औलाद के लिए भी ये बता दिया कि तुम में से तुम्हारी औलाद में से जो कोई ये दुआ कर मांगेगा हम उसके गुनाह को भी बख्श देंगे, सुभान अल्लाह। अब चूंकि बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा है, उस घर का जो तवाफ है अब्बाशा की निगाह, मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं देखो अदब है जब बड़ा देखे तो तुम निगाह नीचे कर लो, ये अदब है, ये अदब सिखाया कि बड़े जब देखे तो उनकी आंखों से आंखें मत मिलाओ, और बादशाह देखे तो बादशाह की आंखों में आंखें नहीं डाली जाती। लदा इसीलिए फरमाया तवाफ के दौरान काबे शरीफ को देखने को मना किया कि काबे शरीफ को मत देखो अब दुआ मांगो, बस मांगने का वक्त है। اردو میں مانگو، عربی میں مانگو، انگریزی میں مانگو، پشتو میں مانگو، پنجابی میں، جو زبان ہے بس دعا مانگو. اور اس کے بعد یہ بتا دی جب رکنے نبی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حضرات یہ کرتے تھے جب رکنے یمانی سے گزرتے جو کہ حجر اسود سے پہلے آتا ہے کونا، تو اس کے بعد یہ دعا مانگتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، کہ اللہ مجھے دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے بچا. اور اس دعا کی تشریح کچھ دنوں پہلے جمعے میں کی گئی تھی کہ وہ مزہ ہی بڑھ جائے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا کی 10 تفسیریں لکھی جس میں نیک بیوی ہے، نیک اولاد ہے، علم ہے، عبادت ہے، فراغت کا رزق ہے، اور اسی طریقے سے ثناء خلق ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے، اور آخرت کی نیکی یہ کہ حور اللہ عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالی عرش کا سایہ عطا فرمائے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، یہ آخرت کی بھلائیاں ہیں. اور حور العین عطا فرمائے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور دنیا کا عذاب کیا ہے کہ ایسی بیوی ہو، حضرت علی فرماتے ہیں کہ المرۃ سو، ایسی بیوی جو کہ تمہیں گناہ کی طرف لے جائے، اور ایسے اعمال جو ہمیں گناہ کی طرف لے جائے، تو اس سے پناہ مانگی گئی. اب اس کا چکر پورا ہو گیا، اب دو رکعت پڑی، تمام 7 چکر پورا کر کے 2 رکعت پڑی، پھر آدم علیہ السلام کی دعا مانگی. پھر اس کے بعد وہاں عاشقوں کے لیے جو چیز ہے، سبحان اللہ، جس سے چپکے تھے کل سینے انبیاء، جس سے چپکے تھے کل سینے انبیاء، میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم. سبحان اللہ. ملتزم اس کا جو ترجمہ ہے، چپکنے کی جگہ، چپٹنے کی جگہ اور چمٹنے کی جگہ، جائے چپک، جائے چپٹ اور جائے چمٹ، یہ ترجمہ میرے شیخ فرماتے تھے، حضرت کا ترجمہ ہے. چپکنے کی جگہ، چمٹنے کی جگہ، چپٹنے کی جگہ. اور وہ چپٹنے کی جگہ کیا ہے؟ کعبہ شریف کا جو موجودہ دروازہ ہے، اس دروازے کے بعد سے لے کر حجر اسود تک جو جگہ ہے، وہ جو دیوار ہے، وہ ملتزم کہلاتی ہے. یہ ہے لپٹنے کی جگہ. اور اس کا طریقہ لپٹنے کا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کیا، لہذا فجر تک وہاں چپکے رہے، آدھی رات سے فجر تک، اور دعائیں مانگتے رہے. اور وہ کیسے؟ اپنا پورا جسم لگا دے، ہاتھوں کو اوپر کر کے، اور اپنے گال کو لگا دے، کبھی دایاں کبھی بایاں. یہ طریقہ ہے ملتزم پر چپکنے کا. اس لیے کیا فرمایا؟ اور پھر وہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. واقعہ عرض کیا تھا نا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ طواف کر رہے تھے، ملتزم سے ایک عورت کی آواز آئی کہ اللہ آپ مجھ سے آپ جانتے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو حضرت ذوالنون مصری ٹھٹک گئے اور ٹھہر گئے، اس کی حاجت سننے لگے، اس کی مناجات کو سننے لگے، اور اس کی آہو زاری کو سننے لگے. پھر وہ عورت، ایک عورت تھی، وہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھ کو تیری اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے فرماتا ہے. اب حضرت ذوالنون مصری سے رہا نہیں گیا، فرمانے لگے کہ ارے کچھ اور کا، یہ کیا محبت کا واسطہ دیتی ہے؟ اللہ اکبر. وہ عورت بھی کیا تھی، وہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ ہم سے محبت فرماتا ہے؟ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، جلد اللہ قوم لے کر آئے گا جسے اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. تو کیسے نہیں اللہ محبت فرماتے؟ اللہ اکبر. کتنے بڑے ولی ہیں حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ. لیکن اس عورت نے عجیب و غریب جواب دیا، بلکہ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ ہے. بہرحال تو وہ ملتزم, اب وہ عاشق وہاں پر جا کر آنسو بہاتا ہے, وہ تو یعنی گویا کہ پتا چلا یہ حج تو ابتدا سے انتہا, یہ تو ہے ہی آنسو بہانے کی جگہ, رونے کی جگہ, سب جہاں ہیں یہ محبت کی ادائے ہیں آنسو بہانا. وہ جو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے شعر ہے نا, کبھی تو باہو فغارو رہا ہوں, کبھی دل ہی دل میں نہار ہو رہا ہوں, کبھی ایک خلش سی محض پا رہا ہوں, کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں. تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے, کسی کا ہو وہ پر تمہارا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے دیکھیے مکہ شریف کے لیے حضرت کیا فرماتے ہیں, معجزہ ہے کہ آلات پیما نہ تھے, یعنی کوئی پیمائش کی آلات اس زمانے میں نہیں تھے. معجزہ ہے کہ آلات پیما نہ تھے, وسطے دنیا میں ہے کعبہ محترم, پھر بھی اللہ تعالی نے بغیر یعنی بغیر پرکار کے, بغیر ڈی کے اور بغیر فٹے کے میجرمنٹ کی اور پیمائش کی کوئی چیز موجود نہیں, کہ جی لاؤ بھائی بالکل صحیح لائن سیدھی کرو, ڈوری باندھو, ڈوری بندواتے ہیں کہ بالکل ہو, لیول لے کر آؤ. اللہ اکبر, کوئی لیول نہیں, کوئی ڈوری نہیں, کوئی ٹھیا نہیں لگایا, لیکن اللہ تعالی نے کعبہ شریف کو دنیا کے وسط میں رکھا, گویا کہ مرکز ہے. اس لیے جو جنت ہے اعلی جنت, وہ جنت وسط میں ہے, جس کو جنت الفردوس کہتے ہیں, وہ بھی وسط جنت ہے, درمیان ہے جنت کی, وہ اعلی ہے. اسی لیے مسجد میں جو وسط جگہ ہے جو کہ امام کے پیچھے ہوتی ہے, یہ مسجد کی اعلی جگہ ہے اور اس کی صف اول سب سے اعلی ہے, اس کی صف اول یہ سب سے اعلی ہے. لہذا اس لیے صف اول کا اہتمام کی کوشش کیجیے. لہذا بزرگوں کے حالات میں 40-40 سال تک مسجد کی صف اول میں نماز پڑھی, تکبیر اولا سے نماز پڑھی. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ عرض کیا تھا کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ دیوبند میں جلسہ تھا, مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا, لوگ مسافے میں لگ گئے, حضرت لوگوں کو ہٹا رہے ہیں, لوگ زبردستی مسافہ کر رہے ہیں, تو اس میں حضرت کی تکبیر اولا فوت ہو گئے. اب نماز کے بعد دیکھا حضرت غمزدہ بیٹھے ہوئے, کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے, فرمایا آج 20 برس کے بعد میری تکبیر اولا فوت ہوئی ہے. اللہ اکبر. اس لیے میرے پیارے دوستو, میں اپنے دوستوں سے بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھو مسجد والوں سے بھی, کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی مسجد میں پہلے آتا ہے, مسجد میں پہلے آتا ہے, دوسری تیسری چوتھی صف میں بیٹھتا ہے, اور اس کے بعد صف اول میں بعد میں آنے والے بیٹھ جاتے ہیں. چلو ابھی یہ بیان کی جو ترتیب ہے یہ تو مستثنا ہے, لیکن عام نمازوں میں کتنی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی مسجد میں پہلے آ کر بیٹھے اور نماز دوسری یا تیسری صف میں پڑھے, جبکہ صف اول میں پہلے سے جگہ موجود تھی. اس لیے مسجد کی صف اول, فرمایا یہ جنت کی صف اول ہے, کہ پہلا آدمی آئے امام کے پیچھے کھڑا ہو, دوسرا دائیں, تیسرا بائیں, دائیں بائیں, ایسے صف کو برابر کرنے کا بھی اہتمام کیجئے. یہ بھی اہتمام رکھے کہ صف دونوں دائیں بائیں دونوں طرف سے برابر ہو, اس کا بھی اہتمام ہو. تو بہرحال اللہ تعالی نے بنایا. پھر آگے فرمایا, اور بنوایا گھر اپنا یوں مختصر, سہل ہو تاکہ سب کو طواف حرم. اور بنوایا گھر اپنا یوں مختصر, سہل ہو تاکہ سب کو طواف حرم. ورنہ مالک اگر گھر بناتا بڑا, ورنہ مالک اگر گھر بناتا بڑا کھا کے غش گرتے سب زائران حرم، کھا کے غش گرتے سب زائران حرم. پھر میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب نے سوال کیا، حضرت سے سوال کیا کہ حضرت اگر آپ کعبہ شریف میں حتیم کی طرف بیٹھیں تو دوسری طرف آپ کو کعبہ شریف کے بادشاہ کا محل نظر آئے گا، تو اس زمانے میں دوسری بڑی بلڈنگیں جیسے زمزم ٹاور، آج کل لوگ بڑے شوق سے زمزم ٹاور دیکھنے جاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، اور جناب مسجد کے نماز کے اوقات معلوم نہیں ہوتے، لیکن زمزم ٹاور کے اندر کون سی برانڈ کی دکان کہاں ہے یہ پتا ہوتی ہے کہ زمزم ٹاور میں ہے یا ہلٹن سویٹ میں ہے یا دار التوحید میں ہے، سب پتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ مسجد کی نماز کا وقت کیا ہے. تو بہرحال، تو حضرت سے سوال کیا کہ حضرت اس زمانے میں بڑی بلڈنگیں نہیں تھی، تو البتہ شاہی محل تھا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر چھوٹا سا بنایا، شاہی محل دیکھی کتنا بڑا ہے. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کو اس بات پر قدرت تھی کہ اپنا گھر مکہ شریف سے جدہ تک بنوا دیتے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا، یہ ہوتا نتیجہ. اور بنوایا گھر اپنا یوں مختصر، سہل ہوتا کہ سب کو طواف حرم، ورنہ مالک اگر گھر بناتا بڑا، کھا کے غش گرتے سب زائران حرم. اپنے کعبے کا پھیرا کیا مختصر، اپنے کعبے کا پھیرا کیا مختصر، صاحب بیت کی ہے یہ شان کرم. یعنی اس گھر والے کی کرم ہے، اس گھر والے کا احسان ہے. اچھا ایک بات یاد آئی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، تلاوتوں میں، نماز میں، بہت کثرت سے مسجد میں رہنے کا ان کا اہتمام تھا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے بھی ہیں. تھوڑا عرصہ خلیفہ بھی رہے ہیں، خلافت کا ان کی زمانہ بھی گزرا ہے، پھر حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا. تو ان کو مسجد کی عبادت کے ساتھ خاص شغف تھا، اور ان کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ مکہ شریف سے روزہ رکھ کے جاتے تھے، مدینہ شریف میں کھلتے تھے، مدینہ شریف سے روزہ رکھتے تھے، مکہ شریف میں آ کے کھلتے تھے. کیسے کیسے لوگ تھے، اللہ اکبر. اور ان کے خاص شغف میں جو ایک چیز تھی وہ یہ کہ طواف سے ان کو بہت شغف تھا، کثرت سے طواف کرنے والے. ایک مرتبہ مکہ شریف میں خوب بارش ہوئی، ایسی بارش ہوئی کہ طواف مشکل ہو گیا، کیونکہ کعبہ شریف میں پانی بھر گیا. تو یہ وہ شخصیت ہیں صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تیر کر طواف کیا. اللہ اکبر، اس سے پتا چلا کتنے بہادر تھے، جری تھے، طاقت، اپنی طاقت کو دیکھو کس کام پہ لگایا، اور کعبہ شریف کا تیر کر طواف کیا. اور غالباً یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کے واحد شخص ہیں جنہوں نے تیر کر طواف کیا. اللہ اکبر. اور آج مسلمان کو تیرنا بھی نہیں آتا، آج مسلمان تیراکی بھی نہیں سیکھتا، حالانکہ یہ دین کے پسندیدہ کھیلوں میں سے ہے، دین نے اس کو پسند کیا کہ تیراکی کرو. تو سوچو کہ صحابہ کا یہ ذوق تھا کہ تیر کر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی نے تیر کر طواف کیا. اللہ اکبر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا احسان، چھوٹا مختصر گھر بنوایا اللہ نے اپنے کرم سے. آگے ایک فرق فرماتے ہیں، एक अजीब नक्शा खींचा, गो हरम के पहाड़ों पे सब्जा नहीं है मगर दोस्तों पासबाने हरम। अब आगे क्या बात फरमाई, देखो ये हजरत ने किस जमाने में शेर फरमाए थे, ये लिखा हुआ है कि ये अशार भी मक्का मुकर्रमा के हुए 1414 हिजरी में, यानी ये तकरीबन 1994 बनता है, 1994 के करीब ये बनता है, क्योंकि 1415 में मेरी हाजिरी हुई थी और वो शव्वाल का जमाना था हजरत के पास, और वो 1995 का शुरू था, तो या तो ये 1993 का आखिर है या 1994 का शुरू है, बहरहाल 1414 हिजरी में ये हजरत के अशार हुए। अब उस जमाने में हजरत का मजमून देखिए, समझने की बात है, गो हरम के पहाड़ों पे सब्जा नहीं है मगर दोस्तों पासबाने हरम, यानी हरम शरीफ की हिफाजत कर रहे हैं, वरना हाजी दरख्तों में बैठे हुए कैमरे में लिया करते बागे हरम। देखो बात समझ में आ रही है ना, इस जमाने का आपने फितना देखा कि जनाब हर एक के पास टच फोन है, स्मार्टफोन है, मोबाइल है, अब जहां जा रहे हैं बस तस्वीर ले रहे हैं, अगरचे सब्जे की तस्वीर लेना जायज और दुरुस्त है, पहाड़ों की तस्वीर ले वो बिल्कुल दुरुस्त है, दरिया की तस्वीर ले वो भी बिल्कुल दुरुस्त है, और अगर आपको तस्वीर खिंचाने का शौक हो तो दरिया में छलांग मारे दरियाए सिंध के अंदर, फिर उसको किसी को कहे मेरी तस्वीर ले लो, ताकि ऐसी हो बहादुरी वाली तस्वीर हो, इसलिए बहादुर लोग पहाड़ पे जाते हैं तस्वीर लेते लेते छलांग भी मार देते हैं। तो उस जमाने में यह बात फरमाई कि हाजी अब क्या करते, अब आजकल भी यही हाल है कि हाजी अब जाते हैं, अब हर एक के हाथ में मोबाइल आ गया, सारा वक्त इधर की तस्वीर उधर की तस्वीर, अब फलां की तस्वीर फलां की तस्वीर, फिर दो हाजी साथ में, बल्कि अब तो ऐसी चीज भी आ गई एक डंडा होता है, उस डंडे में मोबाइल लगाते हैं ऐसे करके, और काबे शरीफ के पास खड़े हुए, बल्कि तवाफ करते करते अपनी पूरी वीडियो बनाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने पहले भी अर्ज किया, पहले हाजी जाता था अपने दिल की मेमोरी के अंदर वो कैफियत को, जज्बात को, काबे शरीफ को, मुल्तजम को, हजरे अस्वद को, मिना अरफात मुजदलिफा को, और जिबाले हरम को, और काबे और रोजे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिल की मेमोरी में जमा करता था। इसलिए हाजी का हाल ही होता था कि हज का जमाना आता था, बस वो चुपके चुपके रोता था, हाय वो याद आती थी, दिल तड़पता है मेरा सीने में, हाय पहुंचूंगा कब मदीने में, दिल तड़पता है मेरा सीने में, हाय पहुंचूंगा कब मदीने में, और दिल तड़पता ना हो जिसका सीने में, उसका जीना है कोई जीने में। ये बात मेरे शेख और मुर्शिद हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई। कैसा हाल था, सुभान अल्लाह। तो उस जमाने में अब हाजी क्या होता, काबे शरीफ को छोड़कर अब जनाब देखने को जाते, चलो भाई फला बाग में चले, अब आजकल भी वहां पर बाग बन गए, उन्होंने क्या किया है कि वहां पर मदीना शरीफ में ओहद पहाड़ पर लाइटें लगा दी हैं। अब नतीजा क्या होता है, रात को अगर आप वहां जाएं ऐसा रश होता है, लोग पिकनिक मनाने वहां आए हुए होते, और यही बात तो हजरत समझा रहे थे कि पहले आशिक का क्या हाल था कि हरम से चिपका होता था, सिर्फ अपनी हाजत के लिए जाता था, बाकी कोई काम नहीं, हरम से चिपका हुआ। अब हाजी साहब हैं, अब तो दूसरे पार्क बन गए, बाग बन गए, फला मॉल के मस्जिद इधर है, मॉल उस तरफ है, यानी मुखालिफ सिमत में जाते हैं। बेशक हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जब जाओ तो अपने बच्चों के लिए कोई चीज ले लिया करो ताकि वो तुम्हें दुआएं दे। हजरत मौलाना शाह अब्दुल्लाह साहब हरदोई की बात मेरे शेख फरमाते थे कि जब जाओ काबे शरीफ तो अपने बच्चों के लिए कुछ ले लिया करो, ताकि बच्चे आकर फिर दुआएं दें, या अल्लाह मेरे दादा को मेरे अब्बा को दोबारा हज पे भेज दे और दोबारा उम्र पे भेज दे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सारे जनाब। अब आलम क्या होता है कि वजन की इजाजत होती है 30 किलो, वजन की इजाजत होती है 30 किलो, और हाजी खरीदारी करता है 80 किलो। उसके बाद हाजी साहब काबे शरीफ में जाकर दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरा वजन निकलवा दे, ये जो मैंने इतना साजो सामान जमा किया है, या अल्लाह तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, अब मेरा ये साजो सामान निकलवा दे। अजीब तमाशा है बस। और उसके बाद सच देखा, एयरपोर्ट पर आते हैं, एयरलाइन वालों की मिन्नतें करते हैं, अल्लाह तुझे हज कराए, अल्लाह तुझे मदीने की सैर कराए, तेरे बाल बच्चे ऐसे हों, वो खुदा के लिए खुद देखा है हाथ जोड़ते हुए कि खुदा के लिए छोड़ दो। भाई ये क्या उसूल है, इंसान की इज्जत भी कोई चीज होती है, तुम ऐसा काम कर रहे हो। फिर उसके बाद वो जब नहीं मानता ना, बद्दुआएं देते हैं, और इनकी बद्दुआ का कोई फायदा नहीं है। चलो एक और मजेदार बात सुन लो। एक दफा मीना में था तो एक आलिम दोस्त से मैं मिलने को गया, करीब ही उनका खेमा था तो उनसे मुलाकात को गया। बैठा हुआ था उनके पास, एक साहब बैठे थे, वो चूंकि एक उनसे मोहब्बत का ताल्लुक है तो वो बेचारे बहुत मिले और बहुत मोहब्बत से मुझे बिठाया। तो एक साहब और बैठे हुए थे तो वो उनसे फिर कहने लगे, पश्तो में बात की कि मुझे एक पुड़िया नसवार की दे दो। ये मीना का वाक्य सुना रहा हूं, जिस सुबह अरफात जाना था ना, उस रात की बात बता रहा हूं। सुबह हाजियों को अरफात जाना था और ये उस रात की बात है। तो उन मौलवी साहब से कहा कि एक पुड़िया नसवार की दे दो मुझे। उसने कहा छोड़ो, इतनी मुश्किल से मैं लेके आया हूं अपने लिए, तुझे दे दू। उसने कहा बड़ी मेहरबानी होगी। उसने कहा भाई नहीं, मेरा अपना कोटा कम पड़ जाएगा, मेरे लिए मुश्किल पड़ जाएगी। अब बातचीत दोनों की गुफ्तगू चल रही है मीना में, आखिर उसने हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर कहा एक चुंडी दे दो खुदा के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये अजीब गरीब चीज है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि यार यहां देखो, बंदा मीना में आता है, अरफात और मुज़दलिफा जाता है, हज को जाता है, मांग क्या मांगता है, ये जालिम नसवार मांग रहा। वो वाकया मुझे आज तक जब कभी याद आता है बड़ी हंसी आती है कि देखो मीना में ये हाल है। तो आखिर उस मौली साहब को भी रहम आया, उसने उसको एक चुंडी तो खिला दी। तो बहरहाल हजरत वाला ने कितनी प्यारी बात फरमाई, गो हरम के पहाड़ों पे सब्जा नहीं है मगर दोस्तों पासबाने हरम, वरना हाजी दरख्तों में बैठे हुए कैमरे में लिया करते बागे हरम। फिर हजरत ने एक अजीब बात फरमाया, देखो अल्लाह ताला ने हरम के गिर्द जितने पहाड़ हैं सब चटियल हैं, यानी घोया के यूं समझे एक तिनका नहीं उगता उस पर, बारिश भी हो जाए ना, आप देखते हैं कि थर में भी बारिश हो जाए, सहरा में अगर बारिश हो जाए वहां पर भी सब्जा उगाता है। बारिश ऐसी चीज है कि सहरा की जमीन पर भी सब्जा उगा देती है, लेकिन वहां पर बारिश अगर हो भी जाए ना, फिर भी तिनका नहीं निकलता। मेरे शेख ने अजीब बात फरमाई, फरमाया कि देखो जी, जो दरख्त है ना, दिन के वक्त में ऑक्सीजन निकालते हैं, खारिज करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और ये ऑक्सीजन इंसानी, साइंसदान कहते हैं कि ये ऑक्सीजन इंसानी सेहत के लिए मुफीद है। रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और साइंसदान कहते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड इंसानी सेहत के लिए मुजर है, नुकसानदेह है। तो हजरत ने फरमाया अगर काबे शरीफ के गिर्द अल्लाह ताला ऐसे पहाड़ बनाते, शानदार दरख्त लगा देते, तो दिन में तो ऑक्सीजन निकलती, हाजी सब काबे शरीफ में आते, रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती, सारे हाजी काबे शरीफ को छोड़ के चले जाते। इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसा माहौल बनाया कि किसी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला जो कि खालिक ऑक्सीजन है, ऐसी रखी कि बूढ़े बूढ़े ایسے طواف کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر. ان کا بیٹا پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے کہ ابا ذرا آہستہ چلو, اور بڈھا وہ تیز چلتا ہوا جا رہا ہوتا ہے اور چکر لگا رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ, کتنی دفعہ ایسے کتنے ایسے دوست دیکھے جو بیماری کی حالت میں یہاں سے گئے اور جب وہاں سے آئے اپنے پاؤں پہ چلتے ہوئے آئے. کیوں؟ اللہ تعالی نے ایسی رکھی. پھر عرض کیا کہ لاکھوں آدمی ہوتے ہیں لیکن کبھی آج تک آکسیجن کی کمی کی شکایت نہیں ہوئی, حالانکہ درخت نہیں ہے وہاں پر, لیکن آکسیجن کی کمی کی شکایت نہیں ہوئی. اللہ اکبر. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے کتنا پیارا نقشہ کھینچا, گو حرم کے پہاڑوں پہ سبزہ نہیں ہے مگر دوستو پاسبانِ حرم, ورنہ حاجی درختوں میں بیٹھے ہوئے کیمرے میں لیا کرتے باغِ حرم. رب کعبہ سے بھی اور کعبہ سے بھی دور کر دیتے ہم کو جبالِ حرم, رب کعبہ سے بھی اور کعبہ سے بھی دور کر دیتے ہم کو جبالِ حرم. ان پہاڑوں پہ بھی حفظ توحید کا رب کی جانب سے ہے انتظام حرم, ان پہاڑوں پہ بھی حفظ توحید کا رب کی جانب سے ہے انتظام حرم. یعنی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ تم جب ہمارے گھر میں آؤ ہمارے گھر کو دیکھو, بس کعبے کے علاوہ کسی چیز کو نہ دیکھو. اس لیے پہاڑوں میں بھی حسن ہی رکھا کہ پہاڑوں کو بھی نہ دیکھو. یہ بھی حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توحید کا انتظام ہے. سبحان اللہ. آگے ایک بات فرمائی, یہ بھی ہجرت کا, یہ حضرت کا خاص مضمون ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو عطا فرمایا, جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو اپنے مقربین کو علوم عطا فرماتے ہیں, علوم کی نوازشات فرماتے ہیں. فرمایا یہ بھی ہجرت کا ایک راز تکوین ہے, ورنہ روزہ بھی ہوتا جیوار حرم. یعنی ہجرت کا ایک راز یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا, اگر ہجرت نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی روزہ, روزہ پاک وہ کا مکہ شریف میں بنتا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا کہ قلب عاشق کے دو ٹکڑے ہوتے یہاں, قلب عاشق کے دو ٹکڑے ہوتے یہاں, درمیان حرم روزہ محترم. آہ, کعبہ شریف میں آ جاتا, آتا کعبہ شریف سے لپٹتا تو روزہ محترم یاد آتا, روزہ پاک پر حاضری دیتا تو کعبہ شریف یاد آتا کہ چلو اب وہاں جاؤں. تو فرمائے کیسا پیارا جملہ کہ قلب عاشق کے دو ٹکڑے ہوتے یہاں, عاشق کے تو دل کے ٹکڑے ہو جاتے کہ ابھی کعبہ شریف میں جاؤں, صبح اٹھتا کعبہ شریف میں جاؤں یا حرم شریف میں جاؤں یا روزہ محترم پہ جاؤں, تو دونوں کا کیا حال ہوتا. اب آگے کیا فرمایا حضرت نے کہ عاشقانہ بات فرمائی کہ قلب عاشق کے دو ٹکڑے ہوتے یہاں. اب آگے فرمایا سبحان اللہ, جا کے طیبہ میں دے سبز گنبد پہ جاں, جا کے طیبہ پہ دے سبز گنبد پہ جاں, اور مکہ میں ہو جا فدائے حرم. جا کے طیبہ میں دے سبز گنبد پہ جاں, اور مکہ میں ہو جا فدائے حرم. یعنی مکہ شریف میں رکھا, مکہ شریف میں رکھا, اب یہاں پر تم خوب اللہ کے گھر کا طواف کرو, اللہ کے گھر کی زیارت کرو, للچائی ہوئی نظروں سے اپنے مالک کے گھر کو دیکھو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف کعبہ شریف کو دیکھنے میں بھی اجر رکھا, ثواب رکھا. سب دیکھتے رہو, کچھ نہ کرو, تھک گئے طواف کرتے کرتے تھک گئے, اور جناب دعائیں مانگتے مانگتے تھک گئے, تلاوت کرتے کرتے تھک گئے, نماز پڑھتے پڑھتے تھک گئے, بس اب کچھ نہ کرو, آنکھیں اسے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرتے رہو. اور پھر دونوں کے درمیان تقریباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, کعبہ شریف اور روضہ پاک میں تقریباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ رکھا. کیوں؟ جب تک مکہ شریف میں ہو تو یہاں پر فدا رہو, اور جب کعبہ شریف, جب مدینہ پاک جاؤ, اب مدینہ شریف میں جا کر سبز گنبد کا نظارہ کرتے رہو. اور یہ شعر پڑھو, سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو, سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو, وہ بھلا جائے کس گلستان میں. اس کو کیا ضرورت ہے کسی اور گلستان کی, کسی اور باغ میں جانے کی کیا ضرورت ہے, کہ سبز گنبد کا نظارہ کرے گا, اسی کے نظارے سے دل کو جو بہار ملے گی, آہ وہ کہیں اور تو نہیں ملے گی. کیونکہ سبز گنبد کی زیارت کا باغ میں جائے گا تو بہار ملے گی، سبز گنبد میں جائے کہ وہ دیکھتا رہے گا تو خالق بہار مل جائے گا، نبی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق نصیب ہو جائے گا۔ تو فرمایا یہ بھی ہجرت کا اللہ تعالیٰ نے ایک راز جو میرے شیخ کو عطا فرمایا۔ پھر آگے ایک مضمون عجیب ہے، بت وطن کے بھی ہجرت سے سب گر گئے، بت وطن کے بھی ہجرت کے سے سب گر گئے، سوئے طیبہ چلے جب نبی کے قدم۔ اللہ اکبر، بڑا عجیب مضمون ہے کہ دیکھو میرے شیخ فرماتے کہ ہجرت کے رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے وطن پرستی کے بت کو گرا دیا کہ اپنے وطن کو پوجو مت، وطن کو بھی اور وطن والوں کو بھی۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ بیٹے سے فرمایا کہ آجا میری کشتی میں بیٹھ جا، بیٹے نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، نتیجہ یہ ہوا، قرآن پاک میں ہے، 12ویں پارے کے اندر غرق ہو گیا، غرق آب ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، ندا کی کہ آپ کا وعدہ تھا کہ میرے گھر والوں کی آپ حفاظت فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انہ لیس من اہلک، کہ وہ تمہارا بیٹا وہ تمہارا گھر والا تھا ہی نہیں، جو ہمارا نہیں ہے وہ تمہارا کیسے ہو گیا۔ اسے ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہزار خیش بیگانہ از خدا باشد، ہزار اپنا ہے، میرے وطن کا ہے، میرے قبیلے کا ہے، میرے علاقے کا ہے، میری زبان بولنے والا ہے، لیکن اللہ کا نہیں ہے، تو فرمایا وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور فدائے ہوں یک تن یک تنے جان کہ آشنا باشد، اور میں اس جان پر فدا ہوں جو اللہ کا آشنا ہے، جو میرے قبیلے کا نہیں، میری قوم کا نہیں، میری زبان کا نہیں، میرے علاقے کا نہیں، میرے وطن کا نہیں، لیکن وہ اللہ کا ہے، وہی ہمارا ہے۔ اب میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی زبانی سنیے اس بات کو، یہ اختر اسی کا ہے، یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے۔ یعنی عصبیت اور تعصب سے منع کیا، کیا عصبیت، لہذا فرمایا کہ ہجرت کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے عصبیت کے بت گرا دیے کہ اپنے وطن کی پرستش چھوڑ دو۔ لہذا اسی لیے مسئلہ ہے کہ انتقال کے بعد اپنے جنازے کو منتقل مت کرو، انتقال کے بعد جنازے کو منتقل مت کرو، بلکہ جہاں انتقال ہو وہی دفن کرو، جس جگہ پر انتقال ہو وہی دفن کرو، جنازہ مت لے کر جاؤ کہ جی کراچی میں انتقال ہوا اب چلے جانا ہے، چترال، وزیرستان اور سوات اور پنجاب کے چلے جا رہے ہیں جناب، جنازہ لے کر بھاگے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ تعجیل کا حکم ہے کہ جنازے کو جلدی دفناؤ۔ تو اس لیے وہیں پر کیوں، اب کہتے ہیں کیا وطن کی مٹی ملے گی، وطن کی مٹی ملے گی، تو میں ایسی دوستوں سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا اگر وطن کی مٹی اتنی مبارک ہے تو زندہ رہ کے وطن کی مٹی میں رہو نا بھائی، زندگی میں رہو اپنے وطن میں، تاکہ وطن کام ہے، جو وطن تمہاری زندگی میں کام نہیں آ رہا، کھانے کمانے کے لیے تو تم وطن سے دور جا رہے ہو، تمہارے وطن میں کھانا تو مل نہیں رہا تو مرنے کے بعد کیا فائدہ ملے گا۔ اس لیے یہ جو بات فرمائی کہ جی نہیں بس وطن کی مٹی ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، فلاں ہیں کہ جی دادا پردادا سارے وہیں جمع ہیں، تو وہاں اندر جو ہے بیٹھ کے جو ہے وہ تاش کھیلیں گے کیا، یا لوڈو کھیلیں گے اندر بیٹھ کے سارے، کیرم بورڈ کھیلیں گے، کہ جی ٹائم پاس ہوگا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کے اندر جو ہے وہ سارے بیٹھ کے نسوار کھائیں گے اور جو ہے وہ قہوہ پیتے رہیں گے، اب مرنے کے بعد یہ تماشا ہوگا کیا، کہ اس لیے ساتھ مل کے ٹائم پاس کر ہو جائے گا صحیح۔ یا اللہ، بزرگوں نے ایک واقعہ، حضرت تھانوی نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے، شیخ الحدیث صاحب نے بھی لکھا ہے کہ کسی مدینہ شریف کے ایک عالم کا انتقال ہوا، ان کو
مدینہ شریف کے قبرستان جس کا نام جنت البقیع ہے اس میں دفن کر دیا. کچھ عرصے کے بعد کسی ضرورت سے ان کی قبر کو کھولنا پڑا. وہ حج کا زمانہ تھا یا عمرے والوں کا زمانہ تھا. اب جو ان کی قبر کو دیکھا تو اس میں دیکھا ایک یورپین لڑکی, وہ عالم نہیں ہے اس میں, مدینہ شریف کی قبر میں ان عالم کے بجا ایک یورپین لڑکی. لوگ حاجی آئے ہوئے تھے, وہاں پر ایک حاجی تھا جو کہ یورپ سے آیا ہوا تھا, تو اس نے بھی دیکھا تو اس نے پہچانا کہ یہ لڑکی جو ہے ہمارے اسپین ہسپانیہ کی ہے, اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے محبت تھی. پوری زندگی اس کی خواہش تھی کہ میں مدینہ شریف جاؤں, اور یہ عورت سنت پر اور شریعت پر عمل کرنے والی تھی. تو سب نے کہا چلو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ مدینہ پاک کی محبت نے اس کو مدینہ شریف کی مٹی دلا دی. آپ تصور کریں کتنی عجیب بات ہے, اور سنانے والے راوی بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے علماء, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسا محتاط شخص بھی ہے, جو حضرت کا ایک ایک لفظ زبان سے نکلتا تھا سوچ سمجھ کے بولتے تھے حضرت, یہ روایت. تو آپ تصور کریں کہ ایک عورت یورپ میں دفن ہو رہی ہے, اور کہاں نکل رہی ہے, مدینہ شریف میں. اس سے آپ تصور کریں وطن کیا چیز ہے. اچھا اب دوسرا رخ دیکھیے. چلو یہ بات تو ہو گئی کہ اس عورت کی محبت تھی, دل تڑپتا ہے میرا سینے میں, ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں. اس عورت کی تڑپ تھی, مدینہ شریف اللہ نے اس کو پہنچا دیا, وہ مٹی اور زمین دلا دی. اب سوال ہوا وہ عالم کہاں گئے. اب اس شخص کو جس نے کہا, انہوں نے کہا بھائی وہاں جا کر پتا کرو, کھلواؤ قبر. تو جب یورپ میں قبر کھلوائی تو وہ عالم اس قبر میں نکلے. اب بڑے پریشان کہ یا اللہ, ایک شخص جو دینی ایک رتبہ رکھنے والا, دینی علم رکھنے والا, یہ کیا معاملہ کہ یورپ کی لڑکی وہ مدینہ شریف, اور مدینہ شریف کا رہنے والا وہ یورپ میں پہنچا ہوا. اب کیا راز معلوم کرے, کیا راز بتانے والے جو سب سے اہم تو گھر والے ہی ہیں. بیوی ہی بتا سکتی ہے کہ کیا چیز ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر تو کیا بیان ہو رہا ہے, ساتھ رہنے والا بتائے گا, تنہائی میں رہنے والا بتائے گا کہ بھائی اس کی زبان سے یا کیا اس کا عمل ہے. بیوی سے پوچھوایا, اس نے کہا یہ تو بڑا نیک شخص ہے, تحجد گزار ہے, عبادت گزار, علم کا ذوق رکھنے والا, مطالعے والا, علماء سے محبت کرنے والا. بہت اصرار کیا کہ سوچو کوئی تو بات ہوگی. تب اس نے بتایا کہ ایک بات ہے جو مجھے بڑی عجیب لگتی تھی, اور وہ یہ شخص ہی کہتا تھا کہ جس وقت غسل کی حاجت ہوتی تھی, جنابت کا غسل, پاکی کے لیے جو غسل ہوتا ہے اس کی حاجت ہوتی تھی, تو اس کی زبان یہ کبھی کبھی یہ کہتا تھا کہ عیسائیوں میں یہ اچھی بات ہے کہ ان کے یہاں غسل نہیں ہے. شیخ الحدیث صاحب زکریا رحمت اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تڑپ گئے اس جملے پر, فرمایا دیکھو صرف ایک چھوٹا سا منہ جملہ زبان سے نکلا جس کو ہم کیا کہتے ہیں, بڑی معمولی سی بات ہے. دیکھیے یہ جو نکاح ہے نا, نکاح شادی کیا ہے, کوئی آدمی اگر ملا کے پاس نہ آئے, گھر میں بیٹھے ایجاب و قبول ہو جائے تو یہ تو ہو جاتا ہے. زیادہ تفصیل اس لیے بتا رہا, لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا, خصوصاً عاشقوں کی سمجھ میں آ جائے گا کہ نکاح کرنا اتنا آسان ہے. ویسے ہے بہت آسان لیکن جان بوجھ کے نہیں بتا رہا تفصیل. درل یہ نکاح ایسی چیز ہے, اگر کسی نے مذاق میں بھی کہا نا تو مذاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے, ایسی چیز ہے. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, آپ طواف فرما رہے تھے, طواف کے دوران حضرت عروہ بن زبیر جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں رحمہ اللہ، بڑے درجے کے تابعین میں ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، نواسے ہیں نواسے. طواف کے دوران انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کوئی جواب نہیں دیا، طواف کرتے رہے. حج کر کے آپ مدینہ شریف واپس آئے، تو چونکہ مدینہ شریف کے بڑے لوگوں میں تھے، حضرت عروہ رحمہ اللہ ملاقات کو آئے، ادب سے ملے، جو ان کا حق تھا اس طرح ملے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم نے جو وہاں ایک بات کہی تھی اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ خاموش ہو گئے تو اس لیے میں بھی خاموش ہو گیا. تو فرمایا بھائی وہ جگہ ایسی تھی کہ اس جگہ پر سوائے اللہ کی یاد کے کوئی اور چیز نہ ہو. اس وقت جو ہم پر کیفیت اور حالت تھی، اس وقت اللہ کے سوا اور کوئی چیز یاد نہیں رہ سکتی تھی. تو بہرحال انہوں نے پھر عرض کیا کہ میری اب بھی خواہش ہے. تو بہرحال آپ نے نکاح پڑھایا اپنی بیٹی سے. تو نکاح ایسی چیز ہے کہ صرف زبان سے یہ رشتہ قائم ہوتا ہے، اور مذاق میں بھی یہ رشتہ ہو جاتا ہے. اگر گواہ موجود ہو نا، مذاق میں بھی رشتہ ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے طلاق کے لیے تو گواہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. طلاق جو ہے یہ بھی مذاق میں ہو جاتی ہے، کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے مذاق میں کہہ دے، اس لفظ کو کہہ دے یا اور ایسے الفاظ اس معنی کے ساتھ نکال کر کہہ دے صرف مذاق میں، تو یاد رکھیے مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے اور غصے میں بھی ہو جاتی ہے. کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو غصے میں طلاق دی ہے، اس کے بعد بچے ہیں، روتے پھرتے ہیں، کبھی اس مولوی کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی اس مولوی کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی اس کے پاس، آخر غیر مقلدوں کے جا کر متھے لگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، تم تین طلاقوں کے بعد بھی تمہارا نکاح ہے، کوئی بات نہیں. اس طرح سے حرام، ایک گھر میں حرام کاری ہو رہی ہوتی ہے، تو مذاق میں ہو جاتا ہے. تو وہ جو جملہ جس کو ایک معمولی، ہم اپنے منہ سے الفاظ نکالتے ہیں نا جی، معمولی الفاظ ہیں، تو یاد رکھیے گے وہ الفاظ معمولی نہیں ہوتے. اس لیے کہا کہ جو بات زبان سے نکالو سوچ سمجھ کر نکالو کہ کیا کہہ رہے ہو، جس پر پچھتانا پڑے گا. تو وہ جو عالم تھے ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا تھا کہ عیسائی اچھے ہیں کہ ان کے غسل جنابت نہیں، غسل نہیں ہے. تو میرے پیارے دوستو، یہ تو عرض کیا کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ ہجرت کے حکم سے اللہ تعالی نے ایک اور یہ انتظام کیا کہ وطن پرستی کے بت گرا دیے، کہ یاد رکھو وطن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وطن کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ تعالی کے دین کے مقابلے میں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے وطن کی، وطن والے کی بات آتی ہے تو ہم حق کو چھوڑ کر وطن والے کی حمایت کرتے ہیں، جیسے ووٹ دینا ہوا یا کہیں اور معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں پھر ہم اپنے وطن والے کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ دوسرا حقدار موجود ہوتا ہے. تو یاد رکھیے اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. اس لیے مجلس کا ایک ادب ہے، ایک جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں تین چار پانچ قسم کے علاقوں کے لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی سندھی بولتا ہے، کوئی سرائکی بولتا ہے، کوئی پشتو بولنے والا ہے، کوئی فارسی بولنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب دو آدمی ایک قوم کے جمع ہو گئے، پوری اس میں، اس مجلس کا ادب یہ ہے کہ اس مجلس میں اس زبان میں گفتگو کرو جو سب سمجھ سکے. اگر سب پشتو بولنے والے ہیں تو ٹھیک ہے، سب پشتو بولیں، یا ایک آدمی پشتو بولنے والا نہیں ہے لیکن پشتو سمجھتا ہے، اگر دوسرے پشتو میں بات کریں گے تو کوئی بری بات نہیں ہے. پنجاب کا بولنے والا ہے، اگر سب پنجابی سمجھتے ہیں تو کوئی پھر بری بات نہیں، لیکن اگر اس میں سے ایک شخص بھی وہ زبان نہیں سمجھتا، تو میرے پیارے دوستو اس کو منع کیا علماء نے، سمجھایا کہ اس مجلس میں اس گفتگو زبان میں گفتگو مت کرو، سبحان اللہ, یہ بھی ادب ہے مجلس کا, یہ معاشرت کے آداب میں سے یہ چیز. تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرمایا کہ ہجرت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وطن کے بت گرا دیے, کہ دین کے مقابلے میں وطن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دین کے مقابلے میں اور دین کے مسئلے کے مقابلے میں وطن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کہ جہاں دین کی بات آئے وطن نہیں. ہاں ایک عام ہے, جیسے ایک ملک کے پاکستان ہو گیا. اب اس ملک کے پاکستان میں کتنے علاقے شہر کے ہیں, تو یاد رکھیے اس کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور حفاظت دو طریقوں سے ہے. ایک حفاظت اس کی نظریاتی حفاظت ہے, اور اس کی نظریاتی حفاظت کیا ہے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ نظریاتی حفاظت ہے اس کی. اور یاد رکھیے گا یہ نظریاتی حفاظت وہ جو جغرافیائی حفاظت سے افضل ہے. یہ نظریاتی حفاظت جغرافیائی حفاظت سے افضل ہے. لہذا اگر ملک پاکستان سے محبت میں کوئی جھنڈا لگائے تو شرعاً اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ بے شک جھنڈا لگائیں. اور البتہ میں جھنڈی لگانے سے منع کرتا ہوں, کیونکہ اس لیے کہ جھنڈا مذکر ہے اور جھنڈی مؤنث. یہ تو بطور لطیفے کے ہے میرا, لیکن اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. اس کے منع کرنے کی وجہ کہ جھنڈا آپ لگائیں تو ماشاءاللہ جھنڈا اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے, جم کے رہتا ہے. لیکن یہ جو جھنڈیاں ہوتی ہیں ہوا جب چلتی ہے تو وہ جھنڈیاں ٹوٹ کر زمین پر اور یہاں تک کہ دیکھا گیا گٹر لائنوں میں بھی پڑی ہوتی ہیں. جیسے ربیع الاول کے زمانے میں ہمارے یار لوگ جھنڈیاں لگاتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کی تشبیہ ہوتی ہے, نالین مبارک کی تشبیہ ہوتی ہے, ویسی جھنڈیاں ملتی ہیں. اب آپ کتنی مرتبہ دیکھا کہ وہ زمین پر پڑی ہوئی ہے, تو کیا یہ توہین نہیں ہے, بے ادبی نہیں ہے؟ اسی طرح سے جھنڈا اس کا بھی ادب ہوتا ہے. آپ جھنڈا لگائیں, جھنڈا لگائیں, جھنڈی نہ لگائیں. ارے میاں مرد ہو, مردوں والا کام کرو. جھنڈا مذکر ہے اور جھنڈی مؤنث ہے. تو بہرحال جھنڈا لگانے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں, بلکہ اپنے وطن سے محبت کی, یہ وہ محبت ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. لہذا اس وطن کی حفاظت نظریاتی اور جغرافیائی, یعنی زمین کی حفاظت. یہ میرے پیارے دوستو نظریاتی حفاظت کی خاطر یا زمین کی حفاظت کی خاطر جان دینا یہ شہادت ہے. اس کے انچ انچ چپے چپے کی, اس کے ایک ایک مسئلے کی. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, ہمارا ملک کا جو آئین ہے نا, آئین, اس آئین کی اندر صاف اور واضح اور کھلی یہ بات لکھی ہوئی ہے, جس کو کوئی سیاستدان آپ کو نہیں بتائے گا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. یہاں شاید 80% لوگوں نے وہ بات کبھی سنی بھی نہ ہو, معلوم بھی نہ ہو لوگوں کو. اور وہ بات یہ ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو, یعنی جو شخص گناہ کبیرہ بڑا گناہ کرتا ہو, وہ اس ملک کا حاکم نہیں بن سکتا. یہ بات ہمارے قانون میں لکھی ہوئی ہے, ہمارے آئین میں لکھی ہوئی ہے. اور میں سچ عرض کرتا ہوں ہمارے لوگوں کو یہ بات معلوم بھی نہیں ہے, اور سیاستدان تو کبھی بھی نہ بتائے گا. وہ تو یہی بتائے گا کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے, تبدیلی لے کر آئیں گے, خوش ہوں گے, تعلیم عام کریں گے, عورتوں کو آزادی دیں گے, تمہیں بھی آزاد کریں گے کہ تم بھی مادر پدر آزاد بنو, اور آزادی نسواں پر آزادی نسواں بھی ہوگی اور آزادی نسوار بھی ہوگی, ہر چیز سے آزاد. لیکن ہر چیز سے آزادی ملے گی, لیکن تمہارا مال آزاد نہیں ہوگا, اس پر ہم ٹیکس لیں گے. और ऐसे टैक्स लेंगे, ऐसे टैक्स लेंगे कि तुम आह किए बगैर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हाल होगा। बहरहाल तो हिजरत के एक हुक्म पर मेरे शेख फरमाते हैं कि वतन परस्ती के बुत गिरवा दिए। हजरत का आखिरी शेर है, सुभान अल्लाह, आपके घर में अख्तर की ये हाजरी एक नाहल पर खुदा का करम। आपके घर में अख्तर की ये हाजरी एक नाअहल पर है खुदा का करम, यानी जिसको अल्लाह ताला अपने करम से हरमैन शरीफैन की हाजिरी नसीब फरमा दे। मेरे पास दोस्तों एक बात याद रखना, कान खोल कर ये बात सुन लेना, ये लो, ये जो हरमैन शरीफैन की हाजिरी है ना, ये रुपए पैसे से नहीं है। अगर ये रुपए पैसे की होते ना, मजे की बात है, आप हरमैन शरीफैन जाएं आपको ज्यादातर गरीब लोग नजर आएंगे। अजीब बात, क्योंकि मालदार तो इसी उधेड़ बुन में रहता है कि जो माल है अभी मैं उससे पहले करता है दो और दो चार, फिर उसके बाद उसकी बनाने की फिक्र करता है दो और दो बाईस, कैसे माल में तरक्की हो। और कितने मालदार को देखा, माशाल्लाह माल की कोई कमी नहीं है, वो तो हर महीने क्या हर हफ्ते काबे शरीफ जा सकते हैं। लेकिन अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए के महफूज रखे, जिंदगी गुजर जाती है, फर्द हज भी नहीं करते, या एक दफा फर्द हज कर लेते हैं तो कभी दोबारा हज करने का क्या उमरा करने का जौक भी नहीं होता। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे, हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला ने 25 हज पैदल किए थे, 25 हज पैदल किए थे, सुभान अल्लाह। ऐसे भी जौक वाले लोग हैं, और यहां हमारा जौक के माल है, माल की कमी नहीं है, प्लॉट ले लेंगे, बिल्डिंगें बना लेंगे, बहरिया टाउन में ले लेंगे, गवादर में, दुबई में, एक फैक्ट्री यहां एक फैक्ट्री वहां, एक मकान यहां एक मकान एबटाबाद में इस्लामाबाद में। आजकल एबटाबाद में भी लोगों को बड़ा मकान बनाने का शौक बढ़ा है, क्योंकि देखा कि आजकल कुछ हवा एबटाबाद की चल रही है। लेकिन हज का कोई शौक नहीं है। तो असल में ये जो चीज है, अल्लाह ताला ने जो फरमाया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, अज़्ज़िन फिन्नाज, क्या आप निदा लगाइए, आवाज लगाइए, बाकी हज पे कौन आएंगे, वो रूहें जिन्होंने लब्बैक कहा। देखो अल्लाह ताला ने मौलवियों का भी अजीब इंतजाम किया, अल्लाह ताला के मौलवियों के लिए बड़े अजीब अजीब इंतजाम है। अब ये हज ग्रुप वाले जाते हैं ना, हज पे जो लोग जाते हैं तो वो देखते हैं कि इसके साथ कौन सा मौलवी जा रहा है, अजीब बात है ये भी। और वाकई हज अगर करें, बड़े बड़े सुल्तान बड़े बड़े बादशाहों ने बगैर उलमा के हज नहीं किया, वो अपने वक्त के बड़े बड़े उलमा से दरखास्त करते थे कि आप हज पे हमारे साथ चलें ताकि हमें हज के कदम कदम पर हमारी रहनुमाई करें। तो अल्लाह ताला ने मौलवियों का ऐसा हज बना दिया, वो फकीर मौलवी हर साल हज को जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह, मुझे भी पेशकश हुई थी काफी जमाने पहले, लेकिन मेरा कुछ और जौक की वजह से बहरहाल ये जिम्मेदारी में ना उठा सका। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने देखिए फकीर है वो चले जा रहे हैं, एक 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 मौली साहब है, अब तो उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह की शान पता नहीं क्या हुआ, एक दफा वो उम्रे पर चले गए, वो जालिम उस उम्रे पर जाकर पता नहीं क्या मांगकर आया। उसके बाद से हर साल हज हर साल उमरा, हर साल हज हर साल उमरा, पता नहीं क्या मांगकर आया, किस दिल से किस तड़प से वो मांगकर आया होगा, क्या चीज लगाकर आया कि हर साल हज हर साल उमरा हर साल। और यकीन जाने उनका खुद हाल देखा था मैंने कि बेचारा पेट्रोल की अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए कभी इतने पैसे नहीं होते थे, पैदल सफर करते थे ऐसा, और हर साल हज हर साल उम्र। अल्लाह हू अकबर। تو میرے پیارے دوستو یہ تو حج ہے ہی عاشقانہ عبادت، لہذا عاشقانہ عبادت ہے، تو اس عاشقانہ عبادت کے لیے اگر عاشق ساتھ میں ہو، اللہ تعالی کی معرفت رکھنے والا، علم رکھنے والا، تب حج کا مزہ ہے، ورنہ تو پھر حج کیا ہوگا؟ لوگ حج کو جاتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں تو کئی نیتوں کا ذکر کیا، غریب جاتا ہے کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں سوال کروں گا، متوسط طبقے کا جاتا ہے کہتے ہیں وہاں کوئی تجارت کے مواقع تلاش کروں گا، کوئی ایسی چیزوں کی تجارت ہو جائے، اور امیر جاتا ہے کہتے ہیں چلو کچھ دن پکنک ہو جائے گی، اللہ اکبر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے روشنی میں ان سب کے حج بیکار ہیں، یہ تو عاشقانہ عبادت ہے، محض اللہ کے لیے جائے اور اللہ کے لیے کام کریں، اور کثرت سے حج عمرہ کی ترغیب بھی آئی ہے، لہذا ایسے ایسے علماء کے حالات لکھے کہ انہوں نے 60 مرتبہ کعبہ شریف کو گئے، اور 60 مرتبہ سے مراد یہ ہے کہ ایک حج ایک عمرہ، یعنی اس طرح 120 مرتبہ زیارت کی، ہر سال حج اور ہر سال عمرہ، یعنی ایک مرتبہ حاضری عمرے کے لیے، ایک مرتبہ حاضری حج کے لیے، اللہ اکبر، ایسے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے 80 حج کیے ہیں، ایک عالم کا واقعہ لکھا ہے، حج گزرتا تھا، حج کر کے آتے تھے اور اگلے سال حج کا احرام پہن لیتے تھے اپنے گھر میں، اور پورے سال محرم یعنی حالت احرام میں رہتے تھے، صرف اس شوق میں کہ مجھے حج کرنے کے لیے جانا ہے، یا اللہ کیسے کیسے لوگ ہیں، اللہ ہم سب پر فضل فرمائے، اور اللہ اپنے کرم سے مقبول حاضری نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انتظام فرما دے، یاد رکھنا پیسوں کے بل بوتے پر نہیں، اللہ سے مانگنے کی چیز ہے، اللہ سے مانگنے کی چیز ہے کہ ان کی طرف سے کب بلاوا ہے، کب ان کی طرف سے حاضری کی اجازت ملے، تب اس کے بعد میرے پیارے دوستو یہ حاضری کی اجازت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو جو بھی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بھی اس کو آسان فرمائے، اور حج مقبول عاشقانہ عاجزانہ حج عطا فرمائے، عاشقانہ اور عاجزانہ، جیسے میں نے عرض کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی اونٹنی معمولی سا اس میں کجاوا پڑا ہوا تھا، اور آپ فرما رہے اللہم حج لا ریا فیہا ولا ریا فیہا ولا سما، کہ اللہ وہ حج وہ ہو کہ جس میں نہ کوئی دکھاوا ہو، نہ نمود و نمائش ہو، اور نہ کوئی دکھاوا ہو، اللہ اپنے کرم سے ایسا حج ہم سب کو نصیب فرما دے، اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله على النبي الكريم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اور یا اللہ آپ سے درخواست ہے کہ حرمین شریفین ہی کا مضمون کا ذکر ہوا آپ کی توفیق سے، اور یا اللہ آپ کے کرم سے درخواست ہے، آپ کی رحمت سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے مقبول حاضری مقدر فرما دیجئے، محبتوں کے ساتھ ہو، عشق و معرفت میں ڈوبی ہوئی ہو، علم کی روشنی میں ہو، اور عاجزانہ حاضری ہمارے لیے مقدر فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں جو حجاج جمع ہو چکے ہیں اور جو حجاج جانے والے ہیں ان کے لیے حج کو آسان فرما قبول فرما لیجئے، اور اللہ اپنے کرم سے حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجئے، مدینہ شریف کی بھی اس حالت میں حاضری ہو کہ ہم نبی کی سنتوں کے مطابق ہو، ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن آپ کے پیار اور آپ کے پیار کے قابل ہو، اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو، اس کے جعل محبتوں سے اشک بار آنکھوں سے حاضری نصیب فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، یا اللہ ہمارے اس وطن کی حفاظت فرما، اس کی نظریے کی حفاظت فرما، نظریہ لا الہ الا اللہ کی حفاظت فرما، اور اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرما دیجئے، یہاں کے دین کی مراکز کی حفاظت فرما، دین کے خادموں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ تعالیٰ دین والوں پر جو مشکلات اس ملک میں ہیں، اور یا اللہ تمام عالم اسلام میں پورے دنیا میں ان مشکلات کو حل فرما، ان مشکلات کو اپنے کرم سے دور فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم سے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے، تعالی عالم اسلام کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ اپنے کرم سے آپ کے در سے درخواست ہے کہ ملک کے خیر خواہ اور یا اللہ نیک اور عادل حکمران ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، اللہ اپنے کرم سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اور یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما، مغفرت بے حساب فرما، فکر آخرت عطا فرما، ذوق آخرت عطا فرما، ذوق محبت عطا فرما دیجئے، اور دینی ذوق عطا فرما، علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللهم انک الملیک مقتدر، ما تشاء من امر یکون، اسعدنا فی الدارین، اللهم کن لنا ولا تکن علینا، وانصرنا علی من بغى علینا، واعذنا من هم الدین وقار الرجال وشماتت الاعداء، وصلی وسلم علی نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اذان ہوگی، اذان کے بعد